أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. فرمایا کہ جو لوگ کے ایسے ہوتے ہیں، ایسے مومنین کی صفت بیان فرما رہے ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ہر وقت ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم کو کہیں اللہ کے حکم ماننے میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یعنی لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم ماننے میں، لیکن ڈرے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. ان لوگوں کا بیان ہے. فرماتے ہیں کہ والذین یؤتون، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے باوجود وقلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہوئی. انہم الی ربہم راجعون، اس بات کی طرف کہ وہ، ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں، یعنی اپنا جو فائدے کی چیز ہے اس کے اندر وہ جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جیسے کوئی آدمی نے صدقہ کیا، زکات دی. بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر تو یہاں ذکر صدقات کا ہے، لیکن مراد اس سے تمام نیک اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں. آیت تو نازل ہوئی ہے، ایتا کے معنی آتے ہیں دینے کے، صدقہ دینا، زکات دینا، خیرات دینا. تو جو لوگ کے دیتے ہیں، جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیان اگرچہ صدقے کا ہے، لیکن مراد اس سے تمام اعمال صالحہ ہیں. جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے صفات پوری ہوئی نہیں ہوئی، میری نماز پوری ہوئی، میرا روزہ صحیح ہوا نہیں ہوا، زکات میں نے صحیح طرح دی نہیں دی، حج میں نے صحیح طرح کیا نہیں کیا، کوئی نیک عمل صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو صحیح کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. تو فرماتے ہیں میں نے جب اس کا مطلب پوچھا اور یہ پوچھا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اعمال کر کے ڈرتے ہیں؟ شراب پینے والے ڈرتے ہیں یا چوری کرنے والے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کے سبب سے قبول نہ ہو. ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت مسابقت کیا کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے نماز صحیح نہیں پڑھی، ذرا اور تھوڑی سی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل نوافل اور پڑھ لیتا ہوں. تو نیک کاموں میں وہ آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنے عمل کے اوپر نہ بھروسہ انسان کو اپنے عمل کے اوپر کرنا چاہیے کہ میں نے بہت عمل کر لیا اور بڑا مطمئن ہو گیا کوئی انسان، کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی یہ کہہ کہ بھئی میں نے نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، ذکر اذکار بھی کر لیے، تلاوت بھی کر لی، زکات صدقات بھی دے دیے، چلو بس اب مطمئن ہو گیا. نہیں، اپنے عمل کے اوپر بالکل کوئی بھروسہ نہیں، صرف اپنے عمل کے اوپر. اور ایک وہ انسان ہے جو عمل کچھ کرتا ہی نہیں اور بس اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھا ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے. صرف اپنے عمل پر بھروسہ کرے یہ بھی درست نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرے عمل کچھ نہ کرے یہ بھی درست نہیں. بلکہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے کرنے کا کام کرتا رہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے کہ یا اللہ جو میرے کرنے کا کام تھا میں نے کر لیا، اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ان اعمال کا قبول فرما لیجئے. نمازیں بھی ہماری ایسی تیسی ہو گئی، صحیح طریقے سے ہم نہیں ادا کر پاتے، جو خشوع خضوع چاہیے وہ ہم سے نہیں ہوتا، روزے بھی اسی طریقے کے، زکات بھی اسی طریقے کی، صدقات بھی اسی طریقے کے، کوتاہیاں بہرحال انسان ہیں، اونچ نیچ ہر انسان سے ہوتی ہے باوجود کوشش کے، لیکن اپنے عمل پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں. بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ یا اللہ ہمارے بس میں یہی کچھ تھا، ہم نے وہ عمل کر لیا، اب آپ اپنے فضل سے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ نہ اپنے عمل پر بھروسہ، نہ کام کچھ نہ کرے اور بس یہ امید لگا کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گے، نہ یہ طریقہ درست. طریقہ یہ ہے کہ اپنے کرنے کا کام پورا کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اس لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، فرماتے ہیں کہ جب نماز کا سلام پھیرو، فرض نماز کا جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو تین مرتبہ تو کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار اس بات کے اوپر کہ یا اللہ ہم نے جیسی تیسی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نماز کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے بس ہم آ گئے، ہم نے اپنی سے محنت تھی ہم نے کر لی، لیکن جو کمی کوتاہی ہو اس کے اوپر ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور فرمائیں کہ تین مرتبہ پڑھے الحمدللہ. ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی ہم نے اپنی نمازیں پڑھی بالکل کوئی حیثیت نہیں، نہیں، شکر اس بات کا کہ یا اللہ آپ نے توفیق تو دی، ہم آئے تو صحیح، ہم سجدہ ریز تو ہوئے، ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ نیت کے لیے ہاتھ باندھے تو. ورنہ کتنے انسان وہ ہیں کہ ان کو تو ان کاموں کی توفیق بھی نہیں ہو رہی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہم آ تو گئے. اور اس کے اوپر تین مرتبہ الحمدللہ کہ تو فرماتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے کوئی انسان اگر یہ تین دو کام کر لے کہ تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے اور تین مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے تو اس نے گویا کہ شیطان کی کمر توڑ دی، اس نے شیطان کی کمر توڑ دی. اس لیے کہ شیطان یا تو امید زیادہ دلاتا ہے، کہتا ہے بھائی ماشاء اللہ تھوڑا سا کام کیا بہت ہو گیا، یہ آدمی بھی اپنے پھولے نہیں سماتا کہ چلو جی میں نے بہت کچھ کر لیا، دوسرے کاموں سے کچھ چھوڑ دیا اس نے، یا مایوسی پیدا کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی تم کیا نماز پڑھنا ہے، تمہاری کیا نماز ہے، تمہاری نماز کی کوئی حیثیت نہیں، سب بیکار ہے، آدمی جتنا نماز میں آتا تھا اس سے بھی گیا، جیسے جیسے بڑھتا تھا اس سے بھی گیا، یہ بھی مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں، نہ عمل کو چھوڑنا ہے نہ مکمل عمل پر بھروسہ ہے، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرنا. اور درمیان کا راستہ کیا ہے؟ کہ جیسے تیسے عمل کی توفیق ہو گئی ویسا کرتے رہو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے توفیق دی، اور استغفار کرتے رہو اس بات کے اوپر کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرماؤ. تو یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اسی کے اندر مسابقت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھو دنیا میں لوگ بڑے بڑے مالی منفعتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں دنیا کا یہ فائدہ مل جائے، کسی طرح ہمیں دنیا کا وہ فائدہ مل جائے. ایک جگہ سے ان کی آمدنی مکمل نہیں ہوتی کہ دوسرے ذریعے سے آمدنی کی فکر لگ گئی، وہاں لگ گئے. لیکن فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے لوگ دنیا کے لیے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں، نیک لوگ آخرت کے لیے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں. نیک لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام فکر میں رہتے ہیں کہ ہر نیک کام میں ان کا حصہ لگ جائے. آپ دیکھو بعض لوگوں کو اللہ اس بات کی توفیق دیتے ہیں، ان کو ایک توفیق ہوتی ہے، ہر نیک کام میں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی شامل ہو جائے. پتہ نہیں کون سا اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جائے. صدقہ خیرات کا موقع ہوگا تو تھوڑے سے پیسے وہاں لگا دیں گے، کوئی اور دین کا کام ہوگا تو تھوڑا سا سامان لگا دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ دنیا کی بھی بھلائی مل جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی بھی دے دے. اس لیے کسی بھی عمل کو، ہمارا حضرات علماء اکرام فرماتے، کسی عمل کو کوئی چھوٹا عمل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ دیکھو انسان کے دل میں جب نیکی کا خیال آتا ہے، یہ نیکی کا خیال یہ اللہ کا مہمان ہے. آتا ہے نا نیکی کا خیال، یہ اللہ کا مہمان ہے. مہمان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مہمان کی عزت اور تکریم کرو گے تو وہ مہمان بار بار آئے گا، لیکن اگر مہمان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اس کو توجہ کوئی نہیں دو گے، اس کو اہمیت کوئی نہیں دو گے، تو وہ مہمان پھر پلٹ کر نہیں آئے گا تمہارے پاس. تو فرماتے ہیں نیکی کا خیال بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. آپ اس کے خیال کے مطابق عمل کرو گے تو وہ دوبارہ خیال آئے گا، دوبارہ عمل کرو گے تیسری مرتبہ خیال آئے گا. لیکن وہ نیکی کا خیال کے اوپر توجہ نہیں کی تو پھر وہ خیال دب جائے گا، پھر دوبارہ نہیں آئے گا. تو یہ فرمایا کہ اولائک کا یہ سارے ہونا فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں، جلدی جلدی نیک کام کرتے ہیں کہ بس چلو کرو، اور اسی کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کی شان بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا کوئی موقع اور نیکی کا کوئی لمحہ وہ اس کو ضائع کرتے نہیں ہیں. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک وہم لہا عاملون. فرمایا کہ یہ جو حال تھا یہ تو مومنین کا حال تھا. مومنین کا حال یہ تھا کہ نیک کاموں میں دیر کرتے ہیں، اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اور اپنے عمل کو وہ اس پہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا عمل ہمارا صحیح ہوا نہیں ہوا، اگلی مرتبہ اور اچھا کرنے کی فکر میں کریں گے. اور فرمایا کہ دوسری طرف یہ حال ہے کہ کفار ایسے نہیں ہوتے، کافر لوگ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کفار کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کفار کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی بات کی، ان کو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی اس عمل کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. جہاں کفار کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کا تذکرہ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے، ان کا بھی یہاں سے بیان شروع ہو رہا. فرماتے بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک وہم لہا عاملون. فرمایا کہ ان کفار کی حالت ایسی نہیں، بلکہ برعکس ان کفار کے، ان کے جو دل ہیں، فی غمرۃ من ھذا، وہ بے ہوشی میں ہیں، مدہوشی میں ہیں ان کفار کے دل. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ، ان کا معاملہ صرف کفر کا نہیں بلکہ کفر کے علاوہ اور بھی گناہ کے کام کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ان کو. ہم لہا عاملون، جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی ایک یہ نہیں ہے کہ کافر ہیں اور کوئی اور برائی نہیں کرتے، نہیں، برائی بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. جہاں یہ بیان تو در حقیقت کفار کا ہے، لیکن انہی کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں جو لوگ کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھو بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ہیں تو مسلمان، اور مسلمان بھی اس لیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کون سی سوچ سمجھ کر داخل ہوئے تھے، مسلمان ماں باپ مل گئے تو دیندار ہو گئے، مسلمان ہو گئے، باقی کسی نیک عمل کی توفیق نہیں. نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے. آج ایسے لوگ بے شمار ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو آپ دنیا کی بات کرو، دین وین کی بات نہ کرو، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دین کی. اور یہ جو اہمیت دین کی پیدا نہیں ہوتی نا، اس میں بہت بڑا دخل بچپن کی تربیت اور بچپن کے ماحول کا ہوتا. آپ دیکھیں جن لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی دین کے کسی حکم کی، آپ کو قرآن سنا دو، حدیث سنا دو، وہ الٹی بحث کریں گے، الٹا آپ سے لڑیں گے، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ میں کہاں پھنس گیا. ایسے بعض لوگوں کی تو اپنی ذہنی فکر ہی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کے تک میں بات نہیں کرتا. لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بچپن سے ماں باپ نے وہ ماحول نہیں دیا ہوتا بچوں کو، بچپن سے ماحول بے دینی کا ہوتا ہے، بچپن سے ماحول دین کے تذکروں سے خالی ہے، کبھی نام ہی نہیں سنا اللہ اور اس کے رسول کا گھر کے اندر، نہ ماں باپ کے منہ سے سنا، نہ اسکول کالج کے اندر اپنے استادوں کے منہ سے سنا. یہی تربیت کی دو درسگاہیں ہیں ایک بچے کے لیے، ایک ماں کی گود، گھر کا ماحول، ماں باپ کی تربیت، اور دوسری تربیت گاہ بچے کا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے. اگر وہ کسی ایسے سیکولر اسکول میں بچہ داخل ہو گیا تو دونوں جگہ پر اس کو اب انہیں اسکولوں سے پڑھ کر کے بچے نکلتے ہیں، کل وہی ماں باپ بن رہے ہیں، اب انہیں کی نسلیں جو آگے بڑھیں گی تو جب ان کے بچوں کو دین کا ماحول نہیں ملے گا تو آپ کیا تصور کریں گے کہ بڑے ہو کر وہ کون سا اچھا انسان بنے گا دینی اعتبار سے؟ تو ایسے لوگوں کو دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو حدیث سنائیے، خود میں اپنا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب کسی بات کے حوالے سے کوئی حدیث سنائی تو ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمیں یہ سنائی کیوں. ایک تو ہوتا ہے عمل کرنا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سنانے پہ ناراض ہے کہ سنائی کیوں ہے آپ نے. ایک نے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں ہمیں کیوں سنا رہے ہیں، ہم تو سننے کے لیے تیار نہیں. بالکل بے دھڑک ہو کر حدیث شریف کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بچپن سے ماحول نہیں ملا، ان کے دل پھر آمادہ نہیں ہوتے دین کے بات کو، حق بات کو قبول کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرف سے. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے برے اعمال اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے برے اعمال ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اخذنا مترفیہم، جب ہم ان کے خوشحال مترف بولتے ہیں، ایسے لوگ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشحالی عطا فرمائی ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے پکڑا ان لوگوں کو مترفیہم بالعذاب، جو معاشرے کے آسودہ حال لوگ ہیں، اچھی حالت والے لوگ ہیں، ان کو جو ہم نے عذاب میں پکڑا، اذا هم یجأرون، تو وہ چلانے لگے. کس بات پر چلانے لگے؟ اس بات پر چلانے لگے کہ ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا اور ہم جو ہیں تباہ ہو گئے اور ہمارے ساتھ بہت خراب معاملہ ہوا. اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار سے ان کے سرداروں پر پڑا تھا. کفار کے سرداروں کا جب کاٹا جانے لگا اور ان کے گردنوں کو مارا جانے لگا تو وہ چلا اٹھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ لڑنے آئے تھے، مارنے آئے تھے، لیکن شکست ہوئی تو چلا اٹھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد قحط کا عذاب لیا گیا، اس سے مراد ہے قحط سالی کا عذاب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کے اوپر مسلط ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ بدعا دی تھی, اس کی وجہ سے ان کے اوپر قہر سالی کا عذاب مسلط ہوا اور وہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ مردار جانور, کتے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کفار کے لیے بدعا کی لیکن بہت کم کی, بہت کم بدعا کی, لیکن انہوں نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا اس لیے کی تھی کہ بہت ہی مجبور ہو کر اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل مکہ کے لیے بدعا کی تھی اس وقت. تو اس کی طرف وہ مراد ہے, یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی. فرمایا کہ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب, جب ان کے مالدار لوگوں کو ہم نے عذاب میں پکڑا تو اس میں وہ لوگ چلانے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تجأروا اليوم, آج تم لوگ چلاؤ مت, انکم منا لا تنصرون, آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون, میرے سامنے تو تمہاری آیات, اللہ تعالیٰ فرماتے میرے سامنے, تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کی گئی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم, میری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی گئی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون, تو تم لوگ تو اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے میری آیتوں کو سن کر. آج بھی جب آپ بات کفار کی چلتی ہے, لیکن میں تو جب کلام پاک کی آیاتوں کو دیکھتا ہوں کہ جو کفار کے سامنے کے لیے بیان کی گئیں, مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو بالکل انہیں پیلی چیزوں پر صادق آتی, کہ ان کے سامنے جب کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو وہ اپنے پیروں پر الٹے بھاگتے ہیں, سننے کے لیے تیار نہیں, عمل تو دور کی بات ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجأروا اليوم, آج اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ رہی ہے تو تم چلاؤ مت. تمہارا تو حال یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے جب بیان کی جاتی تھی اللہ کی آیات کو تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ کے بھاگتے تھے. مستقبرین بھی سامرن تہجرون, تین وجہ بیان فرمائی اللہ کے حکم کے نہ ماننے کی, ان کفار مکہ کی, ان کفار کی تین وجوہات بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ. نمبر ایک مستقبری ربی, نمبر دو سامرن, نمبر تین تہجرون. کہ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی بہی تک, مستقبری نہ بہی میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ حرم شریف کی طرف راجع ہو رہی ہے, کہ ان کفار کو, کفار مکہ کو اس بات پر بڑا ناز تھا, بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا کہ بیت اللہ شریف کی خدمت ہم لوگوں کے حوالے ہے, ہم لوگ بیت اللہ شریف کے خادم ہیں, اس پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا. اس گھمنڈ میں ایسے مبتلا تھے اور اس غرور میں یہ ایسے مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حق کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ غرور, اللہ تعالیٰ کو تو غرور پسند نہیں ہے نا, چاہے کسی اچھے کام کی وجہ سے, لیکن غرور تو پسند نہیں. کسی انسان کو اگر اپنی عبادت پر غرور ہے, کسی کو اپنے علم پر غرور ہے, کسی کو اپنی کسی اچھائی پر غرور ہے, تو غرور تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی, بڑائی میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ غرور کو کبھی پسند نہیں فرماتا, غرور آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی پکڑ فرماتے ہیں. تو پہلی وجہ یہ بیان فرمائے ان لوگوں کے غرور کی, مستقبری ربی ہی, کہ ان کو حق کے بات کو قبول کرنے سے جو چیز مانے تھی وہ یہ تھی, رکاوٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ ان کو اپنا ناز تھا مکہ مکرمہ کی اور بیت اللہ شریف کی خدمت کا, اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. دوسرا غرور ان کو یہ تھا, دوسری رکاوٹ اس وجہ سے پڑی ان کے اوپر کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا, کہ یہ لوگ مجلس آرائیوں کے بڑے شوقین تھے, بڑی بڑی مجلسیں لگاتے تھے رات کو بیٹھ کر, اور رات کو بیٹھ کر یہ قصے کہانیاں کیا کرتے تھے, خاص طور پہ جو چودہویں رات کی چاند ہوتی تھی اس کے اندر بیٹھ کر ان کی بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھی, قصے کہانیاں لطیفے, اور ان لوگوں کو اپنی مجلس آرائی کے اوپر بڑا ناز تھا, بڑی زبردست ان کی مجلس آرائیاں ہوتی تھی. تو یہ مجلسوں کے اندر بیٹھ کر ہر وقت یہ قصے کہانیاں گپ شپ لگانا, اس کے اندر طرح طرح کے خرافات, جھوٹ اور طرح طرح کی باتیں, اس کی وجہ سے دلوں کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی تھی. یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے کہ ان مجلسوں کے اندر صحبت غلط لوگوں کی تھی, جس کی وجہ سے یہ حق بات کو قبول نہیں کر پاتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کام کرتے تھے رات کو، مجلس آرائیاں رات کو ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سلسلے کو ختم فرمایا، راتوں کو مجلس لگانا. چنانچہ حدیث شریف میں اس عنوان سے کئی حدیثیں نقل کی ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی روایت نقل کی. سمر بعد سمر بادل عشاء اس کا نام ہے، عشاء کے بعد قصے کہانیاں کرنا، گپ شپ کرنا. حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ، مجلس آرائیاں مت کرو، مجلس مت لگاؤ، قصے کہانیاں مت سناؤ، کوئی تفریح وغیرہ مت کرو عشاء کے بعد، بس سو جاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے لیے بہت مشکل سے جاگتے تھے، نیند کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کر عشاء کا انتظار کرتے تھے، اور نیند کے مارے کبھی ادھر جھکتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے. جب کوئی انسان عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے تو آپ بتائیں کہ خوش تحجد میں اس کی آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ اور جب راتوں کو دیر سے سونا ہوگا تو پھر تحجد تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، صحت الگ خراب ہوتی ہے. جب انسان کی نیند پوری نہ ہو تو صحت الگ خراب ہوتی ہے، نیند کم ہو تو کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، طبی طور پہ بتاتے ہیں کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب عشاء کے بعد کسی کو فضول قصوں میں مشغول دیکھتے تھے تب بھی فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد گپ شپ مت لگایا کرو، اور بعض اوقات جب دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ عادی ہو تو اس کو سزا بھی دیتے تھے. ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ عشاء ہوئی اور پڑھ کر سو گئے. عجیب بات ہے کہ ہمارے مسلم ممالک جتنے ہیں بشمول ہمارا ملک اور خاص طور پہ ہمارا شہر جس میں ہمارا بیٹھے ہیں، یہاں تو ایک سے ایک بادشاہ بیٹھا ہے رات کو جاگنے کا، اور جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے ہاں ماحول ہی رات کو جاگنے کا زیادہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں باوجود یہ کہ وہ ایشیا کے کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، وہاں عشاء ہوئی اور سناٹا چھا گیا. آدم نہ آدم زاد سڑکوں پر جاؤ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بہت معمولی لوگ ہوں گے جو آپ کو چلتے پھرتے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ڈرنک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یا اپنے کلبوں میں جاتے ہیں، ایک مخصوص طبقہ ہوگا. باقی جو عامت الناس ہے، عام لوگ ہیں، وہ بالکل خالی نظر نہیں آئیں گے. اور صبح ہوئی اور صبح ابھی طلوع بھی نہیں ہوتی فجر، یعنی سورج بھی نکلا نہیں ہے، سڑکوں پر چہل پہل شروع ہو جائے گی. عجیب بات ہے کہ حالانکہ تعلیم تو قرآن پاک کی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، لیکن عمل ہم مسلمانوں کا کم ہے اور غیر مسلموں کا عمل اس کے اوپر زیادہ. تو دوسری چیز حق کی قبولیت کے لیے مانے جو بنی ان کفار کے لیے، قرآن کریم نے بیان فرمائے سامرا، راتوں کی گپ شپ، راتوں کی مجلس آرائی. آپ دیکھیں یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے مجلسیں کسی مقصد کے لیے، اس کے اندر ہنسی مذاق بھی ہو گیا چلو کوئی بات نہیں، اور ایک بیٹھنا ہی اس بات کے ہوا کہ گپ شپ لگائیں گے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوائے فضول اور لغو گوئی کے کوئی کام نہیں ہوتا، غیبتیں اس میں ہوں گی، چغلیاں اس میں ہوں گی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ تو آج کل کا فن ہے نا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ فن ہے، حالانکہ جھوٹ کا اسی طرح گناہ ہے جیسا کہ گناہ ہوتا. اور بڑی سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کے اوپر کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، صرف ایک ہاشیہ آرائی جس کو کہا جاتا ہے، بات اتنی سی اور بات کو پھیلا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا تاکہ لوگ ہنسیں، ایک واقعہ بنے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور آج ہمارے ہاں یہ چیز فن بن چکی ہے, ایک ہنر بن چکا ہے, ایک آرٹ بن چکا ہے لوگوں کو ہنسی مذاق کرنا, اور وہ بھی جھوٹ گپ شپ اور کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرمایا, اور یہ فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو حق کو قبول کرنے کے لیے انسان کے لیے دلوں کی رکاوٹ بنتا. تیسری چیز بیان فرمائی تہجرون, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تین خرابیاں بیان کی. پہلی خرابی تو ہو گئی ان کی تکبر کرنا, ناز کرنا اس بات کے اوپر کہ ان کو بیت اللہ شریف کی خدمت ان کے سپرد تھی. دوسری چیز ہو گئی راتوں کی گپ شپ, کہ وہ راتوں کو بیٹھ کر گپ کیا کرتے تھے. اور تیسری چیز ہو گئی ان کا بےحدہ الٹی سیدھی باتیں کرنا, گالم گلوچ کرنا. یہ تین خرابیاں جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی باتیں کرنا کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, برائیوں کے کام کرنا, گناہوں کے کام کرنا. تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو برائیوں کے کام کرتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی پھر حق کی بات کی قبول کرنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بےہودہ گفتگو کرنا, گندی باتیں کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت ناپسند کیا. فحش گوئی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت ناپسند کیا اور اس کو تاکید فرمائی کہ اس گفتگو کو ختم کرو, کیونکہ یہ چیزیں بھی وہ ہوتی ہیں کہ بولنے والی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے اثرات انسان کے دلوں پہ پڑتے ہیں. گندی باتیں کرنا, گندی باتیں سننا, فضول کام کرنا, ان کے اثرات انسان کے قلب کے اوپر پڑتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی, پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن گندی باتیں سنی تو صحیح نا. اب دیکھیے گانے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے مت سنو, میوزک مت سنو. اور فرمایا کہ جو کوئی لوگ میوزک سنتے ہیں, موسیقی سنتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نفاق اور منافقت کو اس طرح پیدا فرماتے ہیں جس طریقے سے پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے, اس طرح منافقت پیدا ہوتی. یہ نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کوئی بات سنتا ہے یا کوئی بات زبان سے نکالتا ہے, اس کے اثرات انسان کے دل کے اوپر پڑتے ہیں. اور انسان کا دل جو ہے وہ نیک باتوں کے سننے سے, نیک بات کو قبول کرنے سے اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اس لیے اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے ماحول میں بیٹھے, اچھی جگہوں پر بیٹھے, خود بھی اچھی جگہوں پر جائے, اپنے بچوں کو بھی اچھی جگہوں پر لے کر جائے. میں نے جیسا بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے بچے وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر حق کی بات کو قبول نہیں کرتے. اس کی بڑی بنیادی وجہ کیا ہے کہ حق کی بات سنائی نہیں ہے اپنے بچپن سے, نہ گھر میں ذکر ہوا اللہ اور اس کے رسول کا, اور نہ درسگاہوں میں ذکر ہوا اللہ اور اس کے رسول کا. تو بچے کہاں سے دین سیکھیں گے؟ اس لیے ہمیشہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی ہفتہ واری کسی مجلس میں لے کر جاؤ, کسی حلقے میں لے کر جاؤ, چھوٹے سے بچے کو مسجد لے کر آؤ, خود بھی مسجد آؤ, اپنے بچوں کو بھی مسجد لے کر آؤ. اس کے اثرات انسان کے دل کے اوپر پڑتے ہیں, اس کے اثرات انسان کے قلب کے اوپر پڑتے ہیں. اور جب وہ بچہ مسجد آتا ہے, ویسے تو بچے کھیلتے ہیں مسجد میں, کوئی بات نہیں, ان کو روکو ٹوکو مت, ان کو مانوس ہونے دو, مسجد میں آ کے کھیل لے بے شک. اپنے طور پہ پیار محبت سے جتنا سمجھاؤ گے بیٹا شرارت نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, لیکن بچہ وہ تو کرے گا, لیکن کوئی بات نہیں, آ تو رہے نا مسجد میں, آج کھیلنے آ رہا ہے, شرارت کے لیے آ رہا ہے, لیکن کل پڑھنے کے لیے آئے گا. اس کے لیے یہ ماحول مسجد کا, اس کے لیے کلام پاک کی تلاوت کی آواز, اس کے لیے نمازی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ کوئی اجنبی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس ماحول سے دور رکھیں گے تو پھر پتہ نہیں بچے ہمارے کہاں جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے حق کے قبول کرنے سے ان غیر مسلموں کو جو رکاوٹ بنی, تکبر, مجلس آرائی, قصہ کہانیوں کی مجلس ہے. نمبر تین تہجرون بری بری چیزیں چھوڑ کر جانا, گندی باتیں کرنا, یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں سے رکاوٹ بنی, اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ زبان جو ہے نا, دیکھیے زبان, قرآن کریم نے اس کا بڑا اہمیت سے ذکر کیا, قرآن کا زبان کا. تحت سامرن تہجرون, تہجرون کی جو تفسیر لکھی ہے, تہجرون کی تفسیر لکھی ہے فضول بکواس کرنا اور گالم گلوچ کرنا. یہ حجر سے نکلا ہے, حجر عربی زبان میں حجر بولتے ہیں فضول بکواس اور گالم گلوچ کو. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتی ہیں, بدگوئی, غلط باتیں. اور زبان انسان کی ٹھیک ہوتی ہے اس وقت جب اچھا ماحول ملتا, اس کے بغیر زبان نہیں صحیح ہوتی. نیکی الگ چیز ہے, تعلیم الگ چیز ہے, ماحول الگ چیز ہے. ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دی, قرآن پاک نازل ہوا, حالانکہ نبی تھے, آپ کی صحبت کے کیا اثرات ہوں گے, کسی اور کی صحبت کے نہیں اثرات ہو سکتے, اللہ کے نبی ہے. لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں مکہ مکرمہ کی اس بت پرستی کے ماحول میں رہ کر میں کتنی بھی ان کو دین کی تبلیغ کر لوں, وہ نتیجہ نہیں آ سکتا جو نتیجہ اپنی مکمل ایک اسلامی مملکت لے کر ہوتا, اپنا مکمل علاقہ لے کر ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ خود پورے صحابہ اکرام کی جمعیت کو لے کر مدینہ طیبہ ہجرت کی. کس لیے ہجرت کی؟ دین پر تعبل مکہ مکرمہ میں بھی کر سکتے تھے بھائی, جیسے رہ رہے تھے ایسے رہتے رہتے. لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ماحول نہیں بن رہا تھا. ماحول کیوں نہیں بن رہا تھا؟ اس لیے نہیں بن رہا تھا کہ ادھر دین کی بات ہے تو ادھر جناب بت پرستی ہے, ادھر شرک ہے, کفر ہے. ماحول نہیں بن رہا تھا. اپنے ماحول بنانے کے لیے, اپنے امتیوں کو ماحول دینے کے لیے, صحابہ اکرام کو ماحول دینے کے لیے, صحابہ اکرام کو کہا کہ اپنی زمینوں کو چھوڑ دو, اپنے کاروبار کو چھوڑ دو, اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ چلے جاؤ. بڑے بڑے سیٹ گھر, بڑے بڑے آباد زمینیں, بڑے شاندار مکانات, آباد اباد کی زمینیں چھوڑ کر صحابہ اکرام اللہ کے حکم کے خاطر مدینہ طیبہ پہنچ گئے. کیوں پہنچے؟ ماحول کی وجہ سے. یہ ماحول, اگر ہم چاہتے کہ ہماری نسلیں بہتر ہوں, ہم چاہتے کہ ہمارے بچے بہتر ہوں, ہم چاہتے کہ ہمارے بچوں کے اندر دین آ جائے, ہم چاہتے کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے, ہمارے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے, ہماری فیملی بھی نیک ہو جائے, یہ ماحول کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ملفوظ پڑھا کتابوں میں, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ فلانے دین پر عمل کرو, ہم کیسے کریں ماحول ایسا ہے؟ حضرت نے اس کو بڑا عجیب جواب دیا, اب میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جواب بھی کوئی نہیں. حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی, دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ماحول میں رہو. اپنے جیسے لوگوں کے ماحول میں رہو گے تو دین پر عمل کر پاؤ گے, ورنہ مشکل ہے. آپ یہ چاہیں کہ ہر ماحول میں گھسے رہیں اور اسی طریقے سے دین پر عمل کرتے رہیں, ایسا نہیں ہوتا. اگر دین پر خود بھی عمل کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی عمل کروانا ہے, تو اپنے ماحول کے اندر رہ کر ہوگا. اور اس کی دلیل صحابہ اکرام کا عمل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. پہلے زمانے میں یہ ماحول نہیں تھا کہ صاحب غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان رہ رہے ہیں, جیسا آج ہو رہا ہے ہمارے یہاں. آج جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے وہ یہی تو ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد مسلمان بچوں کی وہ غیر مسلم ممالک میں جا کر شفٹ ہو گئی, منتقل ہو گئی, ہجرت کر گئی. یہ کیوں ہجرت کر گئی؟ بابا خوش تو صاحب بیٹا امریکہ میں, بیٹا یورپ میں, بیٹا آسٹریلیا میں, بچے وہاں پر ہیں, بڑے خوش ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کا کیا سوچا؟ ڈگریاں بھی بہت اچھی مل گئی, ڈالر بھی آنے لگ گئے, پاؤنڈ اور یورو بھی برسنے لگ گئے, لیکن وہ بچے مسلمان بھی رہے کہ نہیں رہے؟ ان بچوں کا مستقبل کیا ہے دین کے حوالے سے؟ یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کی کہ اپنے ماحول میں رہو, ماحول میں رہو گے دین پر عمل کرتے رہو گے، ماحول سے ہٹو گے مشکل پڑ جائے گی. تو یہ تیسری چیز ہے تہجرون، فضول بوئی، گالم گلوچ کرنا، یہ چیز انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ مہذب شائستہ زبان کہاں سے ملتی ہے؟ اچھی زبانیں کہاں سے ملتی ہیں؟ نیک مجلسوں سے ملتی ہیں، سلجھے ہوئے ماحول سے ملتی ہیں، تعلیم یافتہ ماحول سے ملتی ہیں، اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا. تو بات دوبارہ اپنی بات لوٹاتا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے میری آیات کو بیان کیا گیا لیکن تم نے حق نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ تم تکبر کرتے تھے، اس لیے کہ تم لوگ مجلسیں لگاتے تھے، اس کے اندر گپ شپ لگانے میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے، اور اس لیے کہ فضول گوئیاں کرتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے. اس وجہ سے یہ چیزیں حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بن گئی. یہ آج حکم اور تعلیم آج اس امت کے لیے بھی یہی کی گئی ہے. جو لوگ ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، گپ شپ کے شوقین ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں ان کاموں کے اندر، فضول گوئیاں میں لگتے ہیں، ان سے بھی حق بات قبول بڑی مشکل سے ہوتی ہے، بڑی مشکل سے حق بات قبول ہوتی ہے. اس لیے بھائی ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے یہ جو سامرن جو تیسری چیز آئی ہے نا، راتوں کو قصہ گوئیاں کرنا، اس کی ایک اور خرابی بھی ہے، اور وہ ہے وقت ضائع کرنا. اس قوم میں آپ نے دیکھا ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ ماہرین کو پیدا کرتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے، اسی پر میں اپنی بات بتا کر ختم کرتا ہوں. ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ ماہرین کو پیدا کرتے ہیں، ہر لائن میں ایک ماہر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کمال دیتے ہیں، اگر کچھ من جانب اللہ بھی ہوتا ہے، انسان کی محنت کو بھی دخل ہوتا ہے، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا وقت نہیں ضائع کیا ہوتا. جو لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے کاموں سے برکت اٹھ جاتی، اسی طرح جو لوگ پیسہ برباد کرتے ہیں ان کے کاموں سے برکت اٹھ جاتی. تو اس لیے ایک گپ شپ کی جو عادت ہے یہ کبھی کبھی تو اچھی رہتی ہے کہ بھائی کوئی مجلس ہوئی آپ نے ہنسی مذاق کر لیا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس اس کام کے لیے منعقد کرنا، اس میں کتنا وقت کا ضیاع ہے اور کتنا جو ہے اس سے صلاحیتوں سے محرومی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ دو اتوار جو ہے آپ حضرات دفتر سے معلوم کر لیجیے گا، شاید میں ہوں شاید نہ ہوں، اس لیے یہ پتہ کر لیجیے گا کہ انشاءاللہ دفتر والے بتا دیں گے کہ آئندہ دو اتوار میں درس ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وصلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حدیث شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم.